أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
نومبر 2006 دیکھیے لکھتے ہیں ہم سب ويسمع من الذين يسمعون منهم ويسمع من الذين يسمعون من الذين يسمعون منهم. كذا الإمام بن قيس حضرت سعد بن قياس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے سنو گے اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا اور پھر ان سے میری حدیث سنی جائے گی جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہو. یہ حدیث انہوں نے اپنی طرف سے بیان کی. حوالہ کیا دیا؟ مجمع الزوائد جن نمبر ایک صفحہ نمبر 137. اب وہ کتاب جہاں سے دار القادری صاحب نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے پتا نہیں علم و تحقیق ان کے نزدیک کس چیز کا نام ہے. کتاب کی جلد اور اس کا صفحہ بھی باقاعدہ ذکر کیا ہوا ہے لیکن جو الفاظ صحابی کی طرف منسوب کر کے اس کتاب میں حوالہ دیا گیا وہ کتاب میں کچھ اور ہے اور دار القادری صاحب کی عبارت میں کچھ اور. کتاب کے اندر یہ میرے سامنے کتاب ہے کتاب العلم مجمع الزوائد باب نمبر اس کا 28 ہے. باب کا عنوان ہے باب فی سماع الحدیث و تبلیغ. حدیث سننے اور اس کو آگے پہنچانے کا بیان. یہ باب آ رہا امام ہے اس میں. اب روایت نقل تھی انہوں نے کہا ثابت ابن قیس یہاں ہے ان ثابت ابن قیس ابن شماس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ عبارت نہیں یا بیچ میں رسول اللہ کا واسطہ ہی نہیں ہے لکھا ہوا جہاں سے قادری صاحب نے نقل کیا ہے. ایک تو وہاں اللہ کے رسول کا یا واسطہ ذکر کیا ہوا ہے اور دار القادری صاحب کے اندر ذکر کا روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہی بیان نہیں ہوا. دوسری بات جو الفاظ یہاں پر ہیں دار القادری صاحب نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ اور بنا کر حدیث کے اندر داخل کر دیے تاکہ پتا چلے کہ ان کے پاس ڈاکٹریٹ کی علمی اور تحقیقی ڈگری حاصل. یہ دیکھیں اس میں الفاظ ہے تسمع ہونا اور یسمع منکم تم حدیثیں سنتے ہو اور پھر تم سے سنی جائے گی اور یسمع ممن یسمع منکم جن لوگوں نے تم سے سماع کیا ہے پھر آگے ان سے سنی جائے گی. یہاں تک کتنی بات ہے حدیث کے اندر. دار القادری صاحب نے آگے کیا لگا دیا کہتے ہیں تسمع ہونا اور یسمع منکم اور یسمع من الذین حالانکہ یہاں من الذین نہیں ہے یسمع ممن یسمع منکم پھر آگے اپنی طرف سے چھوڑے لگا دیے اور یسمع من الذین یسمعون من الذین یسمعون منکم. حالانکہ یہ الفاظ اس کتاب کے اندر جس حدیث کا حوالہ دار القادری صاحب دے رہے ہیں اپنے منہاج میں یہاں بالکل موجود ہی نہیں ہے. پھر اگلی بات میں عرض کروں تاکید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو تو مکھی پہ مکھی مارتا چلے جاؤ اور اس کا نام تحقیق رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کے اصحاب الحدیث اہل الحدیث پر عطا فرمائے جن کا کام ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا پڑھانا بیان کرنا سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم نے یہ کتاب دار قادری صاحب کا حوالہ دیکھا کہ انہوں نے مجمع زوائد کا حوالہ دیا باپ اس میں من کا ذرا علم بھی ضرور حراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت علی یقول میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقصدوا علی, میرے اوپر جھوٹ نہ مانگو, فإنه من كذب علی فليلج النار, جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. یہ 106 نمبر سے بخاری کی حدیث. دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اس بات میں لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جا رہی ہے من کذب علی فلیتربوا مقعده من النار, جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اسی طرح تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری نے اس باب میں بیان کی. حضرت انس کی حدیث بیان کرتے ہیں من تعمد علی قصبا فليتوب مقعده من النار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. چوتھی حدیث امام بخاری نے سلمہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی, اس میں یہ ہے آپ نے فرمایا نہیں اقول علیہ ما لم اقول, جس نے مجھ پر وہ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی, بلکہ تقربہ مقدر ہوں من النار, اس طرح آگے گفتگو رہ جاتی حدیث بیان کی اسی معنی کی. اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث اور بھی کئی مقامات پر بیان فرمائی. تو دورہ بخاری کرواتے وقت پہلا قدم جو رکھا ڈاکٹر صاحب نے وہ قدم بھی اپنی طرف سے حدیث وضع کرنے پر رکھ دیا, حالانکہ امام بخاری کی صحیح بخاری یہ درس دیتی ہے کسی شخص کو اپنی طرف سے ایسی بات بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں لگانی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی. پھر اگلی بات اس روایت سے صاحب جو سند کی اہمیت پر نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نقطہ بھی سوال کروا رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ ہے. کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت اور سماع حدیث کو بیان فرمایا. حدیث اور قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور آگے پہنچانا اور نہ صرف پہنچانا بلکہ متصل معتمد و معتبر اسناد کے ساتھ پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. دعویٰ یہ کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور آگے پہنچانا اور نہ صرف پہنچانا بلکہ متصل معتمد و معتبر اسناد کے ساتھ پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ روایت کی سند متصل ہونی چاہیے. ایک راوی جو دوسرے راوی سے روایت بیان کرتا ہے دونوں کی آپس میں ملاقات ہونی چاہیے, دونوں کا اتصال ہونا چاہیے. یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین نے بتانا شرط لگائی, کیونکہ علم حدیث کا شعبہ نہیں ہے اس لیے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علم حدیث نے اگر قرآن ڈاکٹر صاحب نے صحیح معلوم میں سمجھ کر پڑا ہوتا تو اس کے لیے تو قرآن میں بھی دلیل موجود ہے. اللہ نے قرآن میں روایت کو جانچنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا, سورۃ الحجرات اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو اس کی خبر کی چھان پھٹک کر لو, خوب تحقیق کر لو. محدثین نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو سند کے متعلقہ تین شرطیں بیان کی ہیں تینوں اسی حال سے بھی. ایک شرط یہ ہے کہ جو نچلا راوی ہے اوپر والے راوی صحیح ہو، غیر القادری صاحب کی طرح نہ ہو کہ کتاب کے اوپر سے روایت درج کریں، جن سوال بیان کریں پتا نہ ہو کہ الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کی اور بھی مثال کیا کہ میں وہ بھی عرض کرتا ہوں، رابی کا حافظہ بھی صحیح ہو، اور تیسری بات ہر رابی جو حدیث بیان کر رہا سمجھ میں آتا ہے وہ عادل ہو، متقی پرہیزگار اچھے اخلاق کا حامل ہو، سند متصل ہو، ہر رابی حافظ ہو، اس کا پروف نہیں بس صحیح کام کرتا ہو اور عادل بھی ہو۔ اب پہلی شرط دیکھیں کہ جس سے بیان کرا اس سے ملاقات ہو، کیا فرمایا ان جاء قوم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے، وہ خبر لائے لانے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس خبر لائی گئی ہے، جب خبر لانے والا تمہارے پاس آئے گا انتظار ہوگا کہ نہیں، تو جاء قوم سے محدثین نے یہ خرض کیا ہے کہ راوی کا جس سے بیان کر رہا اس سے انتظار ہونا چاہیے، اس لیے کہا سند متصل ہو۔ اور فرمایا اگر فاسق خبر لے کر آئے تو چھان بھرنا کرو، مطلب فاسق فاجر راویوں کی ریسرچ کرنی پڑے گی، چھان بھرنا کرنی پڑے گی، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے فاسق اگر خبر لاتا ہے تو چھان بھرنا ہوگی، اگر راوی فاسق نہ ہو عادل ہو، عادل کی جو ہے اتنی چھان بھرنے کی ضرورت ہے، تو عادل ہونا بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی عادل ہو۔ پھر وہ تمہارے پاس خبر لے کر آئے، جا تم فاسقوں بھی نہ پائے خبر لائے، خبر وہی لا سکتا ہے جس کا قوت خود کام کرتا ہو، جس کا قوت خود ہی نہیں کام کرتا تو خبر کیا لائے گا، محدثین نے تو قرآن سے ہی اس کو ثابت کیا۔ بہرحال راوی قادری صاحب نے یہ روایت پیش کر کے مسئلہ کیا بتایا کہ سند کیا ہونی چاہیے متصل، لیکن حضرت صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ جس جو شرط میں لگا رہا ہوں کہ سند متصل ہونی چاہیے اس پر جو دلیل پیش کر رہا ہوں وہ مرتد ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہی نہیں کہ تو میں تحقیق کرنی پڑتی، اگر مجمع زوائد ہی جہاں سے وعدہ نکل گیا ہے اس کو ہی صحیح طرح پڑھ دیکھ لیتے تو اس روایت کو اپنی دلیل کے طور پر پیش ہی نہ کر لیتے، کیونکہ جب شرط لگائی کہ روایت وہ ہونی چاہیے کہ اس کی سند متصل ہو، اس کی تو سند ہی منقطع ہے۔ یہ علامہ حزبی نے، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، علامہ حزبی نے اسی روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے لکھا ہے عبد الرحمن ابن ابی دہلہ لم یسمع من ثابت ابن قیس، اس روایت کا ایک راوی جس کا نام عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اس نے ثابت بن قیس سے یہ روایت سنی ہی نہیں ہے، یہاں تو انقطاع ہے۔ اور قادری صاحب پیش کر رہے ہیں دلیل سند متصل ہونی چاہیے، تو پہلی جو بنیادی رکھی ہے وہی اچھی ہے، کیونکہ جہاں سے روایت پیش کر رہے ہیں آگے حکم لگا ہوا ہے اس کے اوپر، محدث نے علامہ حیثمی نے آگے حکم لگایا ہوا ہے اس روایت میں عبد الرحمن بن نبی اللہ کا صحابی رسول ثابت بن گیا، بن شمار سے روایت سننا ہی ثابت ہے۔ یا تیسری خرابی انہوں نے یہ کی کہ روایت کو مجمع روایت کے حوالے سے بیان کر دی لیکن جو حکم تھا وہ چھپا دیا، یہ بھی تو کوئی دیانت نہیں ہے نا کہ محدث کی کتاب سے تم ایک روایت پیش کرو اور محدث نے آگے اس روایت پر جو حکم لگایا وہ تم چھپا دو، یہ تو بد عملی کی انتہا ہے۔ یا تو یہ کرتے نا کہ اپنے علامہ حزمی سے اختلاف کرتے کہ تم نے کہا ہے کہ سما نہیں ہے، میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ سما ہے، پھر بھی بات ہوتی، لیکن دیانت القادری صاحب نے یہ بھی نہیں کیا، اس کی بات دلیل بھی ہے راوی کی اپنے شیخ سے وہ جس سے بیان کر رہے سما تھی اور نہ ہی علامہ حزمی کا آگے حکم بیان کیا، اور جو دعویٰ بیان کیا ہے دلیل بھی بالکل اس کے متضاد ہے، دعویٰ سند کے متصل رنگی بات دیکھیے تیر القادری صاحب کا مقرر علم کہتے ہیں بلکہ منتصر معتبر منتصر اور ردار کیا آنی چاہیے معتبر قابل اعتماد روایت ہو راوی قابل اعتماد ہو روایت بھی معتبر ہو انہوں نے آگے اسی دورہ بخاری میں جو پڑھایا ہے ایک روایت پیش کی یہ سنن ابن ماجہ سے جی نمبر ایک صفحہ 25 حدیث نمبر 65 والا دیا ہوا اب برادر کی اپنی ایک کتاب ہے منہاج السنی کا صفحہ 34 دیا ہوا ہے میں اصل کتاب ابن ماجہ نکال کر آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکتا ہوں یہ جو سنن ابن ماجہ کو 65 نمبر روایت تیر القادری صاحب نے بیان کی ہے اس میں بھی بڑے بہت کھلائے ابھی صرف ایک بات عرض کرنے لگا باقی بات انہوں نے یہاں سے روایت کی ہے حدثنا سعد بن ابی سعد بن محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد السلام بن صالح بن مسرد الغربي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن ابيه عن جابر بن محمد عن ابيه عن علي بن حسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تھوڑا بات عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں سے بھی جو سند نقل کیا ہے ابن ماجہ کے الفاظ کچھ اور ہیں اور تیر القادری صاحب نے ابن ماجہ کا حوالہ دیا تو وہاں الفاظ ہی کچھ اور بات یہ بات نہیں ہوئی ابھی میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ تیر القادری صاحب نے کیا کہا کہ راوی جو ہے جو روایت بیان کر رہا ہے اس کی سند متصل ہو اور معتمد ہو اب یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر ایک راوی ہے اس کا نام ہے عبد السلام بن صالح ابو سرد الحربی ابو سرد اس کی کنیت ہے نام اس کا عبد السلام ہے اور اس کے باپ کا نام صالح ہے اب یہ راوی ہے کیسا ائمہ حدیث نے اس راوی کو متروک اور ضعیف ترین قرار دیا بلکہ رافضی اور حفیظ قرار دیا یہ عرض کرتا ہوں امام الذہبی کی کتب الستہ کے راوی عمر کتاب القاشر فی معرفت من لہ روایت من کتب الستہ علامہ الذہبی اپنی کتاب القاشر کے 652 صفحہ کے اوپر اس راوی کے متعلق یہ بات نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں عبد السلام بن صالح ابو سرد الحربی واحد شیعی متہم ماسلہ ہے کہ تیر بغیر کچھ اس میں صلاحیت دیتی ہے لیکن اس کے باوجود حدیث میں متہم ہے اور شیعہ بھی ہے اور واحد انتہائی کمزور راوی بھی ہے جو راوی شیعہ بھی ہو اور حدیث کے اندر متہم بھی ہو اور انتہائی کمزور بھی ہو ایسے راوی کی روایت کو تو بند کیسے ہو سکتی ہے اسی کے متعلق امام صحابی نے اپنی دوسری کتاب یہ علامہ صحابی کی جو صحیح راویوں کے اوپر کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 کے اوپر امام الضعفاء والمتروکین یہ امام صحابی کی جو راوی متروک ہوتے ہیں ضعفاء کمزور کردار کے ان پر کتاب لکھی امام صحابی نے اس کے اندر کہتے ہیں اتہامہ بالقصد غیر واحد قال ابو زرعہ لم يكن بثقة وقال ابن ربيع متهم وقال غيره رافضي کہتے ہیں کہ یہ امام ابو زرعہ راضی فرماتے ہیں لم يكن بثقة یہ قابل اعتماد راوی ہی نہیں ہے اور ابن یدین فرماتے ہیں اور ابن یدین کے علاوہ بھی یہ رافضی بھی ہے آگے امام زاکی نے قاف کی علامت دے کر یہ بتایا ہے کہ ابن ماجہ کا راوی ہے اور اسی طرح اسی راوی کے متعلق جو ہے امام الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ اس کا ذوق بیان کرتے وقت اپنے باپ ابو حاتم رازی سے اور ایک اور بہت بڑے جرح تعدیل کے امام اور محدث اور ترجمہ نمبر 257 یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حدیث سعد تو ابھی ان ہو فقال لم يكن عندي من صدوق وهو ضعيف ولا يحدثني عنه واما عذره فامر ان يضرب على حديث بسلط وقال لا احدث عنه ولا احدث عنه. کہتے میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی سے اس عبد السلام نے مثالے الحربی کے متعلق پوچھا, انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ راوی سچا نہیں ہے اور ضعیف ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے کوئی حدیث بیان نہیں کی. اور امام ابو زرع رازی فرماتے ہیں اس کی بیان کرتا روایتوں پر قلم پھیر دیا ہے, اور لا حدث عنہ ولا ارضا ہو فرماتے ہیں نہ میں اس سے روایت بیان کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو پسند کرتا ہوں. اور بھی بہرحال اس میں بڑے بڑے امام حدیث کا کلام موجود ہے. یہ امام زاہدی نے اسی طرح البغنی کے اندر بھی تقریباً یہی بات بیان فرمائی. میں صرف ان کا ایک قول مل کر کے بات آگے کرتا ہوں. اور ائمہ حدیث کی عبادتوں کا یہ خلاصہ ہے, یہ عبد السلام بن صالح جو ہے یہ متروک الحدیث ہے. امام زاہدی نے البغنی فی ضعفاء الرجال کے اندر یہ لکھا ہے کہ مسند الحرمی اشیائی, آگے فرماتے ہیں متروک الحدیث قال الذي متهم شیعہ کافی بھی ہے متروک الحدیث بھی ہے, حدیث بیان کرنے پر اس کے اوپر تہمت بھی ہے کہ یہ باتیں بیان کرنے میں جھوٹ بول جاتا ہے. اور امام نووی وغیرہ نے کئی ہیں جس کو کذاب بھی قرار دیا. اب ایسا راوی جو کذاب بھی ہو, متروک الحدیث بھی ہو, متهم القذف بھی ہو اور کذاب بھی ہو, ائمہ حدیث اس کو جو نا غیر سیدھا غیر کا قابل جواب قرار دیتے ہو اور خبیث کا لفظ اس کے لیے درج کرتے ہو, کیا ایسے راوی کی روایت موٹ مار سکتی؟ صاحب نے جو اصول قائم کیا خود ہی اس اصول کا اپنے دورے میں دروازہ نکال دیا. جو متصل ہوئے ہمارے بھی قید لگا رہے ہیں, وہ قید بھی کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی بلکہ ان کی اپنی کتابوں سے جو قید لگاتے ہیں اس کی تردید ہو رہی. ایک یار آپ کو نتیجے کے طور پر بات عرض کروں, دیکھیں ہم لوگ تو صحیح بخاری کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح نام لیتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق ہمارا عقیدہ عمل بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اب جب ان لوگوں کو صحیح بخاری راس نہ آئی تاریخ قدری لوگ انہوں نے کیا کیا, صحیح بخاری کے مقابلے میں یہ کتاب منتقل فرمائی. وہ کتاب یہ میرے ہاتھ میں ہے, اس کا نام رکھا صحیح البہاری, بخاری نہیں صحیح البہاری. یہ بہار کا رہنے والا مولوی اس کی مرتب کرتا کتاب بخاری کے مقابلے میں صحیح البہاری کیوں لکھی, آہر کیوں لکھی, اس کی وجہ اس کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی باقاعدہ وجہ بیان کی, یہ کتاب جو ہے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. صفحہ نمبر 32 صحیح البہاری حکم مان دیا, آگے اس کی وجہ بیان کرنے کی لکھنی کیوں پڑی, یہ بڑی بات ہے. کہتے ہیں ہندوستان کے مدارس اسلامیہ میں عام طور پر سیاستہ مشکات المساقی اور گلوبل قرآن وغیرہ کا درس دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شرف آپ لوگوں کو نصیب فرمایا کہ آپ کے مدارس میں سیاستہ مشکات المساقی اور گلوبل قرآن پڑھائی جاتی ہے. اللہ کے فضل کرم سے یہ حدیث مدارس میں جب بچہ داخل ہوتا ہے, بعد مدارس میں 6 سالہ نصاب ہے, بعد ہمارے پرانے مدارس میں 8 سالہ نصاب ہے. اگر پہلے سال بچہ داخل ہوتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں میں سے ہمارے بعد مدارس میں نخبہ مدارس پڑھائی جاتی ہے, بعد مدارس میں حلوم القرآن کے آخر سے کتاب الجامع جو ہے وہ پہلے پڑھائی میں گھس کرائی جاتی ہے باقاعدہ, پھر اگلے سال حلوم القرآن پڑھائی جاتی ہے, تیسرے سال میں مشکات المساقی کی نفل پڑھائی جاتی ہے, چوتھے سال میں مشکات المساقی جلد ثانی اور سات نسائی سے پڑھائی جاتی ہے. چھٹے سال میں تلمودی پڑھائی جاتی ہے، ساتویں سال میں مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، اور آٹھویں سال میں صحیح بخاری اور مسلم پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو احساس دیا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے بھائی اپنے مدارس میں ہر سال کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب ضرور پڑھتے ہیں تاکہ حدیث کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنایا جائے۔ لیکن یہ حدیث کی کتابیں ہمارے بھائیوں کو مارا نہ آئی، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں درس نظامی میں بھی یہی کتب احادیث رائج ہیں، ان کے مؤلفین شافعی المسلک ہیں، ان کے مؤلفین شافعی المسلک ہیں، اور ان کتابوں میں زیادہ تر وہی احادیث ملتی ہیں جو شافعی مسلک کی معین ہے، ان میں مختلف مسائل کے متعلق وہی روایات درج کی گئی ہیں یا ان کو ترجیح و تقدیم دی گئی ہے جو ان محدثین کے مسلک کی معین تھی۔ جو حدیثیں بیان ہوئی وہ محدثین کے مسلک کے مطابق ہے۔ اب یہ مسلک معلوم ہوتا ہے محدثین والے ان کا نہیں ہے، کسی نے کہا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے محدثین کے مسلک کی معین تھی۔ مختارات مذہب انفی کی بنیاد جن اخبار و اثار پر ہے ان کا ذکر نہیں کیا ہے، اگر بھی انفی کا جن مسائل پر دار و مدار ہے سیاست میں، مشکلات میں اور قلوب المرام میں بیان نہیں کی گئی، تو ہمیں پھر ضرورت پڑی اس کتاب کی، تو پھر کہتا ہے کہ پھر ہم نے یہ کتاب مطلب کی۔ ہر کتاب کی ایسی مطلب کی ہے جن کی ان کتابوں کے اوپر کوئی ان کا مدرسہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں ان کے مدرسوں سے ایک بہاری پڑھائی ان کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب بھی ہے۔ اس کا موٹا ٹائٹل پر لکھا آنی مشکات الحنفی، یہ آپ کے یہاں اور سے فری بک سٹال والوں نے شائع کیا انفی مشکات، مشکات بھی انفی بنا لی ہے، صحیح بخاری کے مقابلے میں صحیح البخاری بھی آ گئی ہے، قلوب المرام قرآن کے مقابلے میں اثار السنن بھی آ گئی، لیکن ان کتابوں کا حشر ان کے علماء بھی جانتے ہیں جو ہوا اور آج تک ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے مدارس میں بھی بخاری کی صحیح تو تمہارے مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور دنیا کے تمام اطراف و اقدار میں کوئی بڑا حدیث کا ایسا مدرسہ نہیں ہوگا جہاں پر صحیح بخاری میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن وہ بھی ان دیر تک وہ بھی بنتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو صحیح بخاری سے پورا پتہ ہو۔ تو خیر القادری صاحب نے کیا کیا، ایک تو دوارا بخاری کی بنیاد جس روایت کے اوپر رکھی وہ روایت کی اپنی طرف سے کافی حساب کا بنا کر حدیث میں درج کر دیا، دوسرے نمبر پر کیا کام کیا، اس سے جو اصول اخذ کیا وہ ان کا بیان کرنا اصول بھی کہ سند متصل سے حدیث مرتی ہونی چاہیے، حدیث پیش کر دی اس کے الٹ منقطع سند پیش کر دی، کیونکہ متصل کی زد منقطع ہے، اگر انقطاع ہوگا انتظار نہیں ہوگا، جہاں انتظار ہوگا وہاں انقطاع نہیں ہوگا، یہ دو آپس میں زندہ ہیں۔ اسی طرح پھر آگے ایک اور چیز دیکھی، کہتے ہیں سند تین ہے، اگلی سنگلی قائم کی پیر القادری صاحب نے کہ سند تین ہے، دلیل دے رہے امام مسلم نے، امام محمد بن سیرین، امام تابعین، کا قول صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا۔ وہ کیا قول درج کیا، کہتے ہیں ان هذا العلم دین، آگے بریکٹ میں لکھا ہے علم الاسناد، فانظر من تاخذ دینہ کو حوالہ دے دیا. یہ امام مسلم حالانکہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت اس طرح نہیں ہے جس طرح دیر القادری صاحب بنا کے پیش کر رہے. یہ میرے پاس صحیح مسلم یہ خود کی دار الکتب العلمیہ کی تباشر جس کے ساتھ صحیح مسلم کی شرح امام نبوی رحمہ کی تباہ ہے. اس کے اندر پہلی جلد ہے مقدمہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 78 الفاظ اس کے اندر یہ ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینہ. الفاظ امن تاخذون دینہ انہوں نے امن سے یہ ان جو ہے اس کو بھی اڑا دیا. امن کی بجائے من طرز کی کیونکہ اپنے من کی جو بات ہے. اور پھر آگے جو لفظ ہے تاخذون سند دین ہے باسم نے محدثین نے حدیث کو جس طرح دین قرار دیا وہ پوری حدیث باسم دین قرار دی. کیوں؟ جو بھی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے اس کے لیے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. سند جو ہے یہ ذریعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک پہنچنے کا. اس نے اس سے اگر کیا کیا اسی کے الفاظ عرض کرتا ہوں. کہتا ہے یہ احادیث کے متن ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پھر عمل تقریر حدیث کا متن اور سند یا اسناد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا. اسناد میں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی. جو سند ہوتی ہے سند کے اندر دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی. دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا. احکام شریعت میں سے کوئی شے اسلام میں بیان نہیں ہوتی اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی. اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے. ان شخصیتوں کے ناموں کے سلسلے کو امام مسلم اور امام ابن سیرین نے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ دو حصے ہوتے ہیں. ایک کو متن کہتے ہیں ایک کو سند کہتے ہیں. متن کے اندر تو نبی پاک کا قول آپ کا عمل کوئی حکم کوئی تقریر بیان ہوتی ہے. سند کے اندر تو ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں ہوتی. لیکن محدث دین کو کیا سند کو دین کہہ رہے کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بے شک متن میں تعلیم ہے متن میں تعلیم دی جاتی ہے مگر دین تعلیم کے متن کا نہیں تعلیم کی سند کا نام ہے. کہتا ہے متن کے اندر دین بیان ہوتا ہے لیکن متن کا نام دین نہیں رکھا سند کا نام دین رکھا ہے. اور سند میں چونکہ راویوں کا ذکر ہوتا ہے تو لہذا شخصیات جو ہیں پہلے ان کو لیا جائے گا بعد میں جا کر رسول اللہ کی بات کو لیا جائے گا. یہ اس کا فلسفہ فکر ہے. اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تک شخصیات کی پیروی نہیں ہوگی اتنی دیر تک حدیث تک نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ لو خالی حدیث کی سند جو ہے کوئی محدث سند بیان کر دے آگے کوئی مدد بیان نہ کرے اس کو کوئی عالم بھی دین نہیں کہتا. دین اس کو اس لیے کہتے ہیں اس سند کے واسطے سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کر رہی ہے. تو یہ دین سند متن کے نقل کا ذریعہ اور سبب ہے. اگر سند کے راوی قابل اعتماد ہوں گے تو پتہ چلے گا جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات کی قابل اعتماد ہے. اور سند کو جو دین کہا جا رہا ہے یہ بھی بات سمجھو محدثین نے حدیث کے اندر سند میں جو کہتے لگائی ہیں جس طرح کہ میں نے بیان کیا تھا سند متصل ہو راوی حاضر ہو راوی ثابت ہو راوی یہ بھی قرآن و سنت سے بات ہوتا ہے. دین کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم میں ایک جگہ گواہ کے والے سے یہ بات ذکر کی بلکہ راضیوں کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے اماموں کی معصومیت کا عقیدہ ہے. اس نے اپنا عقیدہ یہ بیان کیا کہ میرے اماموں کا نام بھی اگر تم پڑھ تو امام معصوم کا کسی مریض پر تو شفا دے دے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جس بندے کا میں آمادہ رض کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں وہ تو راضی عقائد کا حامل ہے, اس نے اپنا عقیدہ پیش کیا تو میں نے اپنے عقیدے کو راضیت سے اخذ کر کے اپنا رشتہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ تمہارا اصل میں تعلق ہے ان لوگوں سے. اس لیے میرے آج کے درس کے عرض کرنے کا بنیادی اور ابتدائی مقصد صحیح بخاری کے حوالے سے دوڑا مکروم میں بنایا اور اس کو نام گھسایا کیا اور اس کی سیریز جو ہے وہ ان مختلف چینل پر شائع کی جاتی ہے. اس کی ابتدائی صرف ابھی ابتدائی چند اس کی زیادہ وہ باتوں کے اوپر کچھ نقد گزارشات آپ کے سامنے پیش کی وقت کافی ہو رہا ہے ان شاء اللہ رسی باقی اللہ پاک نے تو نہیں کی بکایا اسی طرح آگے پھر بخاری میں اس کے حوالے سے باتیں شروع کی ہیں وہ اگلے کی سفارش کریں گے. اللہ مالک الملک میں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا کن نظریات سے محفوظ فرمائے. جو لوگ بخاری کا نام لے کر ہر قسم کی جو جہاد کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور جو امام بخاری کا پڑھا اور طریقہ اور صحیح بخاری اور اس لانے کا مقصد ہے اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما کر اس پر